بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ جس عنوان کے تحت آج یہ مدنی مذاکرہ منعقد کیا گیا ہے، اس عنوان کی طرف کہ یہ اس پر مدنی مذاکرہ ہو اور اس طرح کی معلومات اسلامی بھائیوں تک فراہم کی جائے، اس پر آپ کی توجہ جو مبذول ہوئی اس کے کیا کچھ اسباب ہیں؟
ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح امت کا درد عطا فرما دے تو سبب نہیں اسباب ہے. تو جہاں اصلاح امت کے بہت سارے کام کرنے کو جی چاہتا ہے تو ایک شعبہ ظاہر یہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لے لے. اور اس طرف میری توجہ جو ہے یہ آج سے نہیں، دعوت اسلامی کام شروع کرنے سے پہلے سے میں ان چیزوں کو کسی حد تک سمجھتا رہا ہوں، پوچھ پوچھ کر، دیکھ دیکھ کر، پھر بے حسیاں دیکھ دیکھ کر لوگوں کی. کیونکہ ہمیں دیکھا یہ گیا کہ صرف کھانا آتا ہے، کیا کھا رہے ہیں اس پر غور فرمانا نہیں آتا. وہ اس کو یوں سمجھیے کہ گو شیخ جی کو وعظ فرمانا نہیں آتا، ہو مرغ سالم تو کبھی ٹھکرانا نہیں آتا. تو ہم لوگوں کو کھانا آتا ہے، ٹھکرانا نہیں آتا. حلال حرام، جائز ناجائز، اس کی کچھ سمجھ آتی نہیں. اور بعض ایسے شعبے ہیں اسی معاملات کے کہ جن میں گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ان مہلکات کے کہ جن کی طرف سچی بات ہے کہ اہم ذمہ داران کی بھی توجہ نہیں ہوتی، جو ہمارے مذہبی ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی بھی توجہ ہوتی نہیں ہے. بڑا عجیب و غریب نفسا نفسی کا دور ہے. اب مثال کے طور پر وہی علم نیت جیسے آپ کو بتایا گیا، ابھی ایک دور تھا قوت القلوب میں کہ اس دور میں باقاعدہ علم نیت سیکھا جاتا تھا، یہ بھی ایک شعبہ ہے علم نیت. آج اس کا نہ مشرق میں کہیں عطا پتا ہے، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، یہی پتا نہیں علم نیت کیا ہوتا ہے. آج روئے زمین پر علماء نیت موجود تو ہوں گے، ان کو ہم مفقود نہیں کہتے، لیکن ہیں تو کہاں ہیں. یعنی با نام علم نیت، با نام عالم نیت، عالم شریعت تو بہت ہیں، حالانکہ نیت شریعت سے جدا نہیں ہے، پیر طریقت بھی بہت ہیں، لیکن عالم نیت کی زیارت میں نے ابھی تک نہیں کی کہ وہ کہاں ہوتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں، جس علم کا تذکرہ علماء کر چکے ہیں. اور یہ ایسا اہم علم ہے علم نیت. اسی نیت پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہے. اور نیت کچھ نہ ہو تو نہ ثواب نہ گناہ، بعض صورتوں میں تو اس کی صورت ہے. جیسے کہ یہی کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے پڑھی تو ثواب ملے گا، اور اگر دکھانے کے لیے پڑھی ورنہ پڑھتا ہی نہیں، وہی حرکات ہیں، وہی سکنات ہیں، لیکن اب گناہ ملے گا. علی حد القیاس، اسی پر قیاس ہر عمل کو آپ کر سکتے ہیں. تو جو عبادات مقصودہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، میں نیت ضروری ہے. ویسے رقم اٹھا کر دے دی اور زکات کی نیت نہیں ہے اور اس کے پاس سے وہ رقم ہلاک ہو چکی جس کو دی تھی، اب نیت کا محل بھی فوت ہو گیا، نیت کی نہیں تو زکات تو ادا نہیں ہوگی، گناہ بھی نہیں ملے گا مگر فرض ذمے باقی رہے گا. اور اگر کسی اور فاسد نیت کے ساتھ دی ہوگی تو گناہ بھی ملے گا. تو اسی طرح یہ کھانے کے معاملے میں میں نے دیکھا، گوشت کے معاملے میں دیکھا، اور بہت ساری چیزوں میں میں نے دیکھا کہ پتا نہ عوام کو ہے، خواص کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال میرا واسطہ پڑا تو اکثریت کو میں نے دیکھا کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، بس وہ کھا لینا ہے. ایک تو کھانے پینے کے جو باطنی آداب ہیں وہ تو اپنے سمجھے، وہ تو ان پر عمل کرنے والے مزاروں میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوئے ہوں گے. اب تو شبہات سے بچنے کا دور جا چکا. اللہ حضرت فرماتے کہ جو حرام سامنے نظر آ رہا ہے، کھلا حرام، اس سے بچ جائے تو بڑی بات ہے. شبہات سے بچنا اب اس دور میں ایسا لگتا ہے ممکن نہ رہا، لیکن حرام سے بچنے کا ذہن بھی تقریباً اب جاتا رہا، بہت کم رہ گیا. اب ایسے لوگ اگرچہ ہیں جاننے والے تو وہ یا تو عوام کو بتاتے نہیں ہیں یا بتا نہیں پاتے یا کوئی اور مسئلے تھے، عوام الناس کو ان چیزوں کی کچھ پتہ نہیں ہے. عوام کی معلومات دینی کا حال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھ کر دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کون سے اسلامی مہینے میں فرض ہوتے ہیں، تو ایسے مسلمان دیکھے جن کو پتا نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کے روزے کون سے اسلامی مہینے میں فرض ہوتے ہیں، عید کون سے اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو آتی ہے، میٹھی عید، بقری عید، اس طرح کے سوالات کے جواب بھی نہ دینے والے میں نے داڑیوں والے مسلمان دیکھے، اماموں والے مسلمان دیکھے جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ حالت ہے معلومات کی. حرام اجزاء کے بارے میں بھی میں نے اہل علم حضرات کو بعض اوقات وہ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا اور اس کا حکم کیا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ حرام ہے، لیکن جب اپنے ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ پوچھنے میں حرج نہیں ہوتا، بعض اوقات نہیں بتا پاتے. تو اب جب پتا نہیں ہے تو کھانا بالکل یعنی کہ اس کا ممکن ہے وہ کھا جاتے ہوں گے لا علمی کی وجہ سے. تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان کا جاننا تو واجب لگتا ہے کہ جن چیزوں کا کھانا مکروہ تحریمی ہے وہ جب تک پتا نہیں ہوگا تو وہ تو اس میں مبتلا ہو جائے گا. جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اور وہ کھاتا بھی ہے ایسی چیزیں جن میں ان کا یہ پائی جاتی ہیں، تو ان کا سیکھنا فرض ہونا چاہیے. مثلا جو گوشت کھاتا ہے تو اس کو یہ ضروری ہے کہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے. پتا ہی نہیں ہوگا تو پھر تو وہ سب کچھ کھا جائے گا. جیسے جو نماز جس پر فرض ہے اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ نماز کے ضروری احکام سیکھے، اس کے مفسدات سیکھے، ورنہ تو نماز فاسد کر دے گا. اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ جس پر فرض ہے، جس پر جو عمل جو کرنے والا ہے، کارو تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے وہی ضروری احکام اس کو چاہیے کہ جانتا ہو، ورنہ وہ حرام روزی میں پڑے گا، خبیث روزی میں پڑے گا. نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کے احکام بھی سیکھے، طلاق کے سیکھے، طلاق کے کنائے بھی سیکھنے ہوں گے اس کو، ورنہ وہ طلاق دے بیٹھے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا. اور آج ایسے معاشرے میں آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے، ہم کو ملتے ہیں نا، کہ برسوں ہو گئے ہم نے یوں 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 کیا تھا، وہ تین طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور بعد میں بچے بھی پیدا ہوئے ہوتے، کہ اب ہم کیا کریں، مسئلہ تو ہم کو اب پتہ چلا. تو یہ مسئلہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا. ہر بات میں جہالت عذر نہیں ہوتی. تو بہت دوری ہے پیسہ کمانا آتا ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کھانا آتا ہے، رقم جمع کروانا آتا ہے، بینک بیلنس بڑھانا آتا ہے، عمارتیں تعمیر کروانا آتا ہے، جو کرائے پہ چلانا آتا ہے، اس کی ایک سے ایک ٹیکٹ اور طور طریقے معلوم ہے. نہیں معلوم تو آخرت بنانا افسوس کے ہماری اکثریت کو نہیں آتا کہ آخرت اس طرح بنتی ہے. تو بہرحال یہ کہ میرا جذبہ ہے کہ ہم سب نیک ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر بہت بڑا علامہ فہامہ اور مفتی زمانہ بن گیا اور اصلاح امت کا درد اس نے نہیں پایا تو اس میں بس بہت کمی ہے اس میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل اور اصلاح امت کا درد عطا فرما دے, کیونکہ اگر ہم لوگ اصلاح امت کے درد سے محروم ہو گئے تو اس امت کو سنبھالے گا کون؟ اتنی باطل قوتیں پنجے گاڑے ہوئے اس امت کی تباہی کے لیے کہ بس الامان والحفیظ. اللہ تعالی ہماری امت کی کشتی کو پار لگا دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے جس ابھی وضاحت فرمائی کہ جو گوشت کھا رہا ہے اسے اس کا علم ہونا ضروری ہے, تو اس میں ایک سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے ہم گوشت خرید رہے ہیں, جو گوشت فروش ہوتے ہیں, وہ اس معاملے میں اگر معلومات رکھ لیتے ہیں اور ہمیں مطلب کہ ہم اس سے گوشت لے لیتے ہیں, وہ ستھرا ہی دیں گے, سائی دیں گے, تو ہمیں مطلب کہ گوشت کھانے والوں کو پھر اس علم سیکھنے کی کیا حاجت پڑ گئی؟
ہاں, اگر سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گوشت فروش مل جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ضرورت نہیں ہے. اب جو گوشت فروشوں کی اکثریت کا جو اخلاق ہے, جو کردار ہے, وہ شاید ہی کسی سے مخفی ہو, اور جو مطلب حالات ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ عرف سے ہٹ کر زیادہ ہڈی بھی ڈالے گا تو گناہگار ہوگا. گوشت فروش, یہ غدود اور یہ اس طرح کی الٹی چیزیں تول میں دینا یہ تو ہے ہی ناجائز ان کے لیے گوشت کے ساتھ, لیکن اگر ضرورت سے زائد ہڈی, آج کل سب کچھ ڈالتے ہیں, چھچڑے بھی نہیں نکالیں گے, ضرورت سے زیادہ ہڈی وہ چھپا کر وہ اس طرح تولتے ہیں, دیکھا ہے جو میں کہ وہ بوٹی کے نیچے ہڈی چھپاتے ہیں اور اس طرح وہ ترازو میں جو زور سے پھینکتے ہیں, رکھتے نہیں, جو میں نے دیکھا عرض کرتا ہوں. جن دنوں میں بازاروں میں جاتا تھا اپنے گھر کی خریداریاں میں ہی کرتا تھا زیادہ تر, تو یوں بھی میرے تجربات بہت ہیں اس ضمن میں, تو وہ اس طرح کے جیسے ہڈی کو گوشت کی بوٹی کے نیچے چھپایا, اس طرح کاٹ کے پیس, اور پھر وہ باٹ ایک ترازو میں رکھا. اب باٹ درست ہے نہ درست ہے وہ اپنی جگہ پر جیسا بھی ہے, وہ خالی پلڑے میں گوشت کو یوں پھینک دیتے, پھینکنے سے وہ اس کے ضرب سے وہ پلڑا جھک جاتا اور فوراً اس کو اٹھا لیتے. ڈنڈی مارنے کا یہ بھی ایک انداز ہے, ہر آدمی کو تو نہیں سمجھ آئے گی نا اس کی کہ اس نے ڈنڈی ماری ہے, وہ زور سے پھینکنے سے تو جھک جائے گا نا خالی پلڑا, تو یوں تھوڑا بہت گوشت اس کی بچا, تو نیچے ہڈی چھپا کر رکھا اوپر بوٹی رکھی. تو اب جو عرف ہے جتنی ہڈی دینے کا, جس ہڈی دینے کا گوشت میں, اتنا تو جائز ہے, عرف بنے رواج. اب اس سے زائد ہڈی, کچھ ہڈیاں پھینکنے کی ہوتی ہیں, یہ اس کا عرف ہوتا ہے پھینکنے کی, تو وہ اگر اس طرح تول میں دے دی تو یہ ناجائز ہوگا, گناہگار ہوگا. ہاں, جب پوری ران تول کر دیں گے یا پوری دستی تول کر یا پورا کھال اترا ہوا بکرا وغیرہ تول کے دیں گے, تو اس میں جو بھی ہڈیاں ہیں, جو بھی چھچڑے, وہ سب وزن میں آئیں گے. یہ اس کا بھی عرف ہے کہ بیچنے والے اس طرح بڑے بڑے, تو اس کا دام فرق ہوتا ہے, اور جو وہ ریٹیل لیتے ہیں اس کا بھاؤ فرق ہوتا ہے. تو جیسا عرف, تو اس طرح مطلب یہ چیز بیچی جاتی ہے. تو وہاں تو صرف یہی نہیں ہے بلکہ بہت کچھ ہوتا ہے, خصوصاً قیمے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ, مگر ہمارا ذہن کہاں ہے, کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام. جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے, تو کھانے کا ذہن ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علمی حلقے ہیں, سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہیں, جو کچھ ہیں, کھانے کا حلقہ جو ہے نا, کھانا کھانے کا حلقہ, یہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. 100% ہی حاضری ہوتی ہے اس میں. اجتماع میں آرام آرام سے ٹہلتے ہوئے, جھومتے ہوئے, گھومتے ہوئے, باتیں بناتے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی بیچ میں آ رہا ہے, کوئی آخر میں آ رہا ہے, کوئی اختتام کے بعد آ رہا ہے نا, اسی طرح سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے آنے والوں کا. اور جب کھانے کے حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو نہ بلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ منانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ترغیب دلانے کی ضرورت پڑتی ہے، خود ہی دسترخوان سنبھال کر چپ چاپ پرسکون حلقہ اور 100% حاضری اس میں کھانے پینے کے حلقے میں. مشاہدہ سبھی کو ہوگا، اس کا مشاہدہ کیا تجربہ ہوگا اپنے اوپر کہ سب سے پہلے ہم میں سے کون بیٹھتا ہے کھانے پر، اور دیر ہو جائے تو کڑ کڑ کون کرتا ہے، جبکہ اجتماع میں اس میں اس میں ہماری وہ پوزیشن نہیں، روحانی غذا کا وہ جذبہ نہیں ہے جو جسمانی غذا حاصل کرنے کا جذبہ ہے. یہ کوئی میں نے ڈھکی چھپی بات نہیں کی ہے، کوئی انہونی بات نہیں کی. تو آپ روزمرہ کا معمول ہے ہمارا گھر میں، تو کئی ہم میں سے ایسے ہوں گے فن خان جو ابھی وہ شریف بن کر بھیگی بلی بن کر بیٹھے ہوں گے، اور ذرا کھانا لیٹ ہوا، وہ حلقہ لیٹ ہوا مقبول عام حلقہ، تو امی پر جو چڑھائی کرتے ہوں گے ایسے بھی اس میں ہوں گے، یا ماضی میں کی ہوں گی، اب موقع نہیں ملتا ہوگا، ورنہ اب بھی لفظہ پائی، ہاتھا پائی تو نہیں کرتے ہوں گے، لفظہ پائی تو ہو جاتی ہوگی.
شادی بیاہ کی دعوتوں میں بھی جو دو دو گھنٹے انتظار ہوتا ہے غالباً کھانے کا ہی ہوتا ہے.
مزہ تو اس میں کہ ہمارے اجتماع کا انتظار کرتے ہیں آپ دو دو گھنٹے، کھانے کا انتظار بالکل کریں گے، دو گھنٹے تین گھنٹے ساری رات گزار دیتے ہیں کھانے میں، صبح کی ڈیوٹی بھی لیٹ ہو جاتی ہوگی، اتنی دیر ہو جاتی ہے شادی کے کھانے میں، وہ 100% ہی کامیاب ہے، جائیں گے برابر جائیں گے اور معمول سے زیادہ کھائیں گے، علم معمول سے زیادہ حاصل نہیں کریں گے، کم کریں گے، بیچ میں جائیں گے ادھورا پائیں گے، اس میں مکمل حاضری، دیر تک لگے رہیں گے اس پر. حالانکہ یہ دعوتوں کی غذائیں دیگوں کا کھانا جس میں معمول سے زیادہ مصالحہ تیل ہر چیز معمول سے زیادہ ہو کر اس کو خوب ٹیسٹی بنایا جاتا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کھانے والوں میں سے بہت سو کا تجربہ ہوگا کہ جس دن دعوت کا کھانا کھایا ہوتا ہے اس دن سینے میں جلن ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، پیٹ گڑ 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 بولتا ہے، گٹر گھوں مچتا ہے پیٹ میں، یہ بھی تجربہ ہوگا. لیکن وہ ایک تو زیادہ کھاتے ہیں، دوسرا چونکہ دوسرے کھانے والے موجود ہوتے ہیں، ایثار کا تو نام ہی سنا ہے، پتہ نہیں ہوتا کیا یہ، تو جی چاہتا ہے کہ یہ بوٹی بھی میں کھا لوں، وہ سموسہ بھی میں ہڑپ کر جاؤں، تو کہ کوئی نہ کھائے بس ماں بدولت کھائے، تو اس لیے بغیر چبائے نگلنا ہوتا ہے کہ اگر میں چبانے بیٹھا تو یہ سارا میرا کوئی بھائی کھا جائے گا، تو نہ دانستہ میں ایثار میں مبتلا ہو جاؤں گا. ایثار کرنا تو کجا، نہ دانستہ بھی ایثار نہیں کرنا ہے، ایثار کرنے کی بھول نہ ہو جائے اور میں رہ نہ جاؤں، یہ جذبہ ہوتا ہے ہمارا. تو یہ میں کہتا ہوں، کہا کرتا ہوں، کھانے کا حلقہ مقبول عام حلقہ ہے اور 100% کامیاب، بغیر منت سماجت کیے اس حلقے میں شرکت کرنے والے پرسکون ہو کر اپنی نشست سنبھال کر پالت وہ چار زانو چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں کہ کسی اور کو جگہ بھی اچھی نہ ملے، مجھے اچھی جگہ ملے تاکہ اچھی طرح دل جمعی کے ساتھ میں کھاؤں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. اللہ کے نوالے کم کرنے کی فضیلت ہے، زیادہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، نوالے ضرورت سے زیادہ کھانے والے ہم میں سے 100% تو نہیں کہوں گا، لیکن ہماری غالب اکثریت، کون زیادہ کھاتا ہے وہ خود اپنے آپ سے سوال کر لے، اور کون کم کھاتا ہے. تو نوالے کم کرنے کی فضیلت بہرحال ہے حدیث شریف میں، زیادہ کرنے کی فضیلت نہیں بتائی، زیادہ کرنے پر تو وہ خبردار کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ اگر بھوک یعنی بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اتنا کھا لیا کہ اب کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، جلاب ہو جائیں گے یا کوئی مرض لگ جائے گا، تو اب جو زائد کھائے گا تو یہ زائد کھانا حرام. اور بھوک سے کم کھانا ہے نا، تر بتر نوالے ہیں، بہترین غذائیں، تو جتنا نفس اس کی طرف زیادہ مائل ہے اتنا ہی اس میں کمی کرنے پر انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. تو ایک لقمہ بھی اگر اس میں سے کم کر لیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، دو لقمے کم کیے تو زیادہ ثواب ملے گا، تین لک میں کم کیے دو اس سے زیادہ ثواب ملے گا علی ھذا القیاس. تو حدیث پاک میں جس کا حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جو اپنے کھانے میں سے اگر ایک یا چند لقمے کم کر دیتا ہے, انہیں ضرورت ہونے کے باوجود نہیں کھاتا, جی نہیں چاہتا, پیٹ بھر گیا اور پلیٹ میں چھوڑ دیا, تو یہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے کم کیے ہو ثواب کی کمانے کی نیت سے. تو جو اس طرح لقمے کم کر دیتا ہے, خواہ وہ ایک لقمہ ہی کم کر دے, تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر مباحات فرماتا ہے, یعنی فخر کرتا ہے, اور فرشتوں سے کچھ اس طرح فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, میرے اس بندے نے مجھے خوش کرنے کے لیے جتنے نوالے کم کیے ہیں, تم گواہ ہو جاؤ کہ میں جنت میں اتنے ہی درجات اس کے بلند فرماؤں گا. کتنی فضیلت ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم لقمے کم کر دیں, کچھ نہ کچھ, یعنی کھانا نکالا اپنی ضرورت کا, پھر اس میں سے تھوڑا سا واپس ڈال دے یا کسی اور کو دے دے, آخر میں بچانے میں یہ ہے کہ اگر آخر میں بچانے والا وہ شخص ہے معظم دینی ہے کہ لوگ اس کے کھانے کو تبرک سمجھتے ہیں, پھر تو مستحب ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بچا دے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پہلے سے ہی کم کر لے تھوڑے سے, اور پھر بھلے آخر تک وہ کھاتا رہے, اس کھانے کے ختم ہونے تک کھاتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. بارہا نیتیں تو ہوتی ہوں گی کہ اب کی بار بس میں کم کھاؤں گا, پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو نفس جو ہے بس بالکل پھیل جاتا ہے, اور آئندہ دیکھیں گے, آج تو بھوک زیادہ ہے, آج تھکن بہت ہے, کل مجھے کام بہت کرنا ہے, تو نفس ایسے ہیلے بہانے سجا کر وہ آج تو کھلوائی دے گا. یہ روز آج جب آتی ہے نا تو کل کبھی آتی نہیں, ہر کل کو وہ آج ہی ہوتی ہے, پھر جب وہ کل آ چکتی ہے تو اس طرح وہ کمی ہو نہیں پاتی, یوں آدمی قبر میں گڑ جاتا ہے. پر جس کو اللہ توفیق دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور اس مدنی مذاکرے میں بالخصوص تخصص فی الفقہ, تخصص فی الفنون اور دورہ حدیث کے طلبہ موجود ہیں, کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟
یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے رہنما ہیں, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, آئندہ ان میں سے بڑے رہنما بھی نکلیں گے انشاءاللہ, تو ان میں سے کسی ایک کو سکھانا یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہزار پر بھاری ہے, کہ ان کے منہ میں زبان بھی ہوگی, ان کے پاس مائک بھی ہوگا انشاءاللہ زندہ رہے تو, ان کے ہاتھ میں قلم بھی ہوگا, یہ لکھ لکھ کر انشاءاللہ فتوے بھی دیں گے, یہ جمعہ پڑھائیں گے تو جمعے میں بھی ایک تعداد ہوگی جو انہیں سنے گی, یہ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بیان کریں گے, یہ صحرا مدینہ کے لاکھوں کے اجتماعات میں بھی ان میں سے بیان کریں گے, باز کرتے بھی ہوں گے, تو اس طرح یہ عوام پر یہ طبقہ جو ہے نا یہ فائق ہوتا ہے, تو ان کا سیکھنا بنسبت عوام کے سکھانا ان کو یہ ہر صورت میں بہرحال مفید ہے, اللہ بے نیاز ہے, لیکن ہم تو بیپاری لوگ ہیں جس میں زیادہ نفع ہو اس کام, اس میں نفع زیادہ ہے کہ ان کو سکھایا جائے, اور اللہ کرے کہ ان کو دلچسپی رہے, ان کا حافظہ ان کے ساتھ تعاون کرے, انہیں یاد رہے, اور کاش میرا یہ درد سمجھیں, یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑے علامہ فہامہ اور مفتی زمانہ بن بھی گئے اور اصلاح امت کا اگر آپ نے درد نہیں پایا تو پھر بہت ساری کمی آپ پر, یعنی یوں سمجھے کہ وہ خوبصورت ماربل تو بچ گیا, فرش تو بن گیا, پالش کرنا رہ گیا, تو پالش جب کرنا رہ جائے گا تو دھبے داغ اور بالکل یعنی کہ بیکار سا ہو جائے گا. یا دیوار مضبوط وہ فولادی دیوار بنا دی مضبوط اینٹوں کی اور اس پر پلستر نہیں کیا تو اس دیوار کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. تو یہ اللہ کرے کہ مطلب اصلاح امت کا درد پالے, پیسوں کے ہو کر نہ رہ جائے کہ جہاں تنخواہ زیادہ ملی وہاں امامت کی, پھر کسی نے اور 150 روپے زیادہ دکھائے تو وہیں لڑک گئے اور وہاں امامت سنبھال لی کہ صاحب یہ بڑی مسجد ہے تنخواہ زیادہ ہے مراعات یہاں زیادہ ہے یہاں لوگ عقیدت مند زیادہ ہیں میرے. تو اس طرح کرتے رہے تو پھر اصلاح امت نہیں ہے, اصلاح امت کا درد نہیں ہے, یہ بس اپنے پیٹ بھرنے کا درد ہے جو مطلب یعنی کبھی بھلائی کا باعث نہیں بن سکتا. جو نفس کی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے وہ کبھی بھی فلا نہیں پاتا. نفس کبھی کسی کی خیر خواہی کرتا ہی نہیں ہے. اگر اپنے کو لگتا ہے کہ نفس خیر خواہی کر رہا ہے تو یہ بھی نفس کی شرارت ہے کہ اس نے ایسا لگا دیا, ایسی سوچ دے دی کہ وہ نفس بھلائی کر رہا ہے ہماری, اچھا جذبہ ہے ہمارا. نہیں, بس امت کی خیر خواہی کا درد مل جائے اللہ کرے تو بیڑا پار ہے. اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا درد ملے گا انشاءاللہ. باقی صرف پڑھنے پڑھانے سے امت کی اصلاح کا درد مل جانا یہ ذرا دور کی بات ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, آپ کو ہو سکتا عجیب سا لگے لیکن میں تو اپنا تجربہ ہے, مجھے پڑھنے پڑھانے والے ہزاروں دیکھے جو آئے اور چلے گئے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں. اصلاح امت کا درد جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں ملے گا. مدنی قافلوں کے بغیر نہیں مل سکتا یہ نہیں کہتا میں, لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. آپ جب جائیں گے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, مسلمانوں کو وضو کرنا نہیں آتا, مسلمانوں کو میت کو غسل دینا نہیں آتا, مسلمانوں کو نماز جنازہ کا کوئی شدھ بدھ نہیں ہے, تدفین کا پتہ نہیں ہے, لاش پڑی ہوئی ہے کیسے اس کو بھگتا ہے یہ ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی. جب اس طرح کے آپ درد دیکھیں گے نا, آپ جائیں گے مسجد کو تالے پڑے ہوئے, کب سے پڑھیں تو برسوں ہو گئے, نہ نماز پڑھانے والا ہے نہ نماز پڑھنے والا ہے. قریب میں ہوٹلیں وہ آباد ہیں, دکانیں وہ آباد ہیں, بازار اور آباد ہیں, مسجد خالی ہے, اس لیے تالا ہے, کوئی آتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ تھوڑا بہت اس کا سامان ہے وہ چوری نہ ہو جائے, اس کے لیے ہم نے تالا دے دیا. ایسی مسجد جب آپ دیکھیں گے پھر بھی اگر وہ آپ کا ضمیر بیدار ہوا تو آپ کو اصلاح امت کا درد ملے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوا. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کا اگر ذہن ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آپ سفر کریں گے تو ایسی صورتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کو انشاءاللہ اصلاح امت کا درد ملے گا. بلکہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا اصلاح امت کے درد ہی کی تو علامت ہے, اور یہ درد بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ درد بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ جنت میں آقا کے پڑوس میں پہنچا دے گا انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا جان, الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ بھی ہیں اور آپ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں میں اساتذہ بھی ہیں, تو مفتیان کرام بھی ہیں, دارالافتاء بھی ہیں, طلباء بھی ہیں. درس نظامی دعوت اسلامی میں کروایا جاتا ہے, دنیا بھر میں کئی جگہوں پر درس نظامی کا سلسلہ ہے. اس معاملے میں اصلاح فرمائیں کہ درس نظامی پورا کر گیا, آگے بھی معلومات حاصل کر لی, کچھ علوم حاصل کر لیے, لیکن اس مخصوص عنوان پر جس پر آج آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے اس پر معلومات حاصل نہیں ہو پاتی, اس کی کیا وجہ؟ 8 سال 10 سال تک ہم نے پڑھا
گوشت کے بارے میں.
جی ہاں, کہ گوشت کھانے والے کے لیے اس کی معلومات حاصل کرنا, اس کا علم حاصل کرنا کس قدر اہم ہے. ہمیں سے شاید ہی کوئی ہو جو گوشت نہ کھاتا ہو اور 10 سال 8 سال تک پڑھتے بھی رہیں, اسی طرح دینی تعلیم سے ہی وابستہ رہیں, لیکن یہ معلومات حاصل نہ ہو سکی, خودر سے نظامی ہو یا کوئی بھی سرا کا شعبہ ہو, اس کی وجوہات کیا ہیں؟
اس کی وجوہات کا یہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ درس نظامی جو ہے نا اس میں تمام علوم موجود نہیں ہیں, بلکہ یہ سمجھیے کہ درس نظامی جو صحیح معنوں میں کر لینا اس میں یہ شدھ بدھ پیدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ علم حاصل کر سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ درس نظامی کر کے بس اب میں نے اپنے علوم دینیا کی تکمیل کر دی تو وہ تو مارا گیا. درس نظامی جو کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو بس یہ کہ سمجھو کہ پڑھنا آ جاتا ہے, تھوڑا بہت یعنی کہ عبارتوں کو سمجھنا آ جاتا ہے, باقی صحیح معنوں میں اس کو یعنی سارے علوم تو کسی کو بھی نہیں آتے ظاہر ہے. تو اب یہ کہ اس درس نظامی کو جو کہ اس کا سمجھو کہ یہ چابی ہے علوم کے خزانوں کی, اب اس کے ذریعے علوم کے خزانے وہ حاصل کرتا رہے, پڑھتا رہے اور سیکھتا رہے, ذاتی مطالعہ کرے. اب ہر چیز تو نہیں سکھائی جا سکتی نا. اور یہ جو گوشت کا تو میں نے کہا ہمیں آتا ہے کھانا, بس کھانا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. تو یہ ایک بات نہیں ہے نا, درس نظامی میں نیت کا کون سا شعبہ ہے کہ بھائی علم نیت کا بھی ایک شعبہ ہے اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے درس نظامی میں. اس کے علاوہ اور بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ جو موجود نہیں ہیں. اب لوگ جو ہے نا یہ پڑھنے کے لیے تیار بھی نہیں, ورنہ اپنے تو شعبہ ایسا کر دیں, شعبے ڈال دیں میں کہ 25 سال میں درس نظامی کی سند دیں. اگر میرا بس چلے اور لوگوں کا دل میں جذبہ پاؤں نا تو میں یقین مانے کہ میں ایسے ایسے ان کو مشورے دوں کہ یعنی کہ مل جل کر اپنے مشورہ کریں کہ اب یار 25 سال میں ہم مولوی فاضل کی ان کو وہ سند دیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا یہاں, تو مطلب 8 سال بھر ہی پڑھتے ہیں. تو کہیں 7 سال میں درس نظامی ہو رہا ہے, کہیں 6 سال میں ہو رہا ہے, کہیں 3 سال میں ہو رہا ہے کہ ہم 3 سال میں آپ کو سند دے دیں گے. سند تو آج کل گھر بیٹھے بھی دے دیتے ہیں, یہ حقیقت ہے, گھر بیٹھے بھی ملتی ہے سند. تو یہ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ سند کا مطلب ہے کہ ہم سند یافتہ عالم ہوئے. علماء اہل سنت وہ ہیں کہ جو علم کے ذریعے علماء ہیں, وہ اہل سنت, علماء اہل سنت. تو پڑھنے والوں کا جذبہ ختم ہو گیا, پڑھنے والے بھی, یہ وہ طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا دبا کچلا, اور زیادہ تر بیچارے غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے ماں باپ علم دین کی طرف بھیجتے ہیں. باقی بچہ ذہین ہو تو کون بھیجتا ہے. اگر کسی کو تھوڑا بہت درد بھی ہے تو اس کے اگر 3-4 بیٹے ہیں تو ان میں جو کند ذہن ہے, شرارت کرتا ہے, پھڈے باز ہے, اس کو مولانا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. باقی وہ جائے گا تو وہ صاحب فلاں اسکول میں, تو وہ فلاں ادارے میں, یہی ہو رہا ہے نا. تو بالکل ٹھوٹ اور اکھڑ اور شرارتی طالبی علم جو ہے, لڑکا جو ہے, یہ مولانا کے کھاتے میں ڈال دیتے کہ اس کو مولانا پہنچے, ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ہم سنبھال نہیں سکتے. وہ جامعۃ المدینہ یا مدارس المدینہ میں سارے کوئی اولیاء کرام تو نہیں ہوتے نا. اور اپنے جامعات میں کچھ بھی ہے, ایک جذبہ ہے, مالداروں کے بچے بھی آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. یہ صرف شاید جامعۃ المدینہ کا ہی حصہ ہو, باقی شاید کسی دینی مدرسے میں کوئی مالدار کا بچہ ملے, بہت مشکل ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جدی پشتی اگر علماء چل رہے ہیں تو وہ علماء اس جذبے کے تحت اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں, ورنہ عام لوگ نہیں بھیجتے. بہت اچھا جذبہ ہے کہ باپ اگر عالم ہے تو بیٹے کو عالم ہی بنائے, بالکل بنانا چاہیے. اور 112% میرا اس کو ووٹ ہے کہ بنانا ہی چاہیے, مگر کم, ایسے لوگ کم ہیں. بلکہ آج کل تو علماء بھی وہ اپنی اولاد کو سب کے سب ایسے نہیں ہیں جو مدرسوں میں بھیجتے ہوں, دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھاتے ہیں. ایک عالم صاحب اچھے عالم تھے, ان کے بچے سارے امریکہ میں اور شیوڈ. تو میں نے ایک بار احتجاج کیا, میرے تعلقات تھے, میں نے کہا حضرت یہ کیا سارے کے سارے داڑھی مونڈے, ایک بھی داڑھی والا نہیں. تو بولے کیا کروں, میں ماروں ان کو, مار کے رکھواؤں. تو میں نے بھی جوش میں کہہ دیا, میں نے کہا میرے بچوں کو میں انشاءاللہ مار کے رکھواؤں گا داڑھی, ایسے میں نے کہہ دیا. تو اللہ نے میری لاج رکھی کہ میرے بچے داڑھی والے ہیں, امامے والے ہیں. کیسے یہ چٹکلا یاد آ گیا. تو اولاد بھی بازو کا نہیں مانتی باپ کا کہا تو یوں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس میں باپ کا قصور نہیں, اگر کما حقہو اپنی اولاد کو باپ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی نہیں آتی قابو, تو باپ مجبور ہے اس میں اور شرعاً بھی معذور. تو آج کل بس یہ کہ اس طرح کے پڑھنے والے طلبہ ملتے ہیں کہ جو بیچارے اتنے خود کفیل نہیں ہوتے, ان کے گھر والے بھی اتنے صاحب حیثیت نہیں ہوتے. اس طرح کا مواد ہم کو ملتا ہے طلبہ میں. باقی تو آپ دنیاوی تعلیم میں دیکھیں کہ سارے ادارے دنیاوی تعلیم فعال پیدا ہونے سے پہلے داخلے ہو جاتے ہیں، لیکن دینی مدارس کا برابر استحصال جاری ہے. چلو جو مدرسے میں سب نہیں آتے ہیں، نہیں آنے دیتے ماں باپ، کیا کریں؟ تو ان کے کسی طرح بھی ان کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لائیں، علاقائی دورہ اور نیکی کی دعوت کے ذریعے ان کو گھر جا جا کر، ان کی دکان جا جا کر نیکی کی دعوت دیں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے، مسجدوں میں جمع کر کے، چوک اجتماع کر کے، درس کر کے ان کو اکٹھا کریں، اور کسی طرح بھی ان کے کانوں میں نیکی کی دعوت داخل فرمائیں. تو بہت سے ایسے ہوں گے جن کے دل میں اتر جائے گی. جامعات تو بہت بعد میں بنے، الحمدللہ کام تو اس سے پہلے شروع ہوا، اور جامعات کے ذریعے دعوت اسلامی نہیں پھیلی ہے الحمدللہ. مدنی کاموں کے، دیگر مدنی کاموں کے ذریعے دعوت اسلامی پھیلی. جب دعوت اسلامی پھیلی تو پھر جامعات وجود میں آئے. سے پہلے تو کچھ اس طرح پہ کہ کوئی اس کا صورت ہی نہیں تھی، وسائل ہی نہیں تھے. ہم نے یہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز ایک ایک روپیہ دو دو روپیہ چندہ کر کے بنایا ہے. اسلامی بھائی بیچارے بھاگتے تھے، دو دو روپے پانچ پانچ روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے. جب یہ فیضان مدینہ یوں بنا ہے، سوا 200 کروڑ کا پلاٹ دیا تھا، آج شاید 50 کروڑ سے زیادہ اس کی قیمت ہو، پھر کروڑوں روپے سے اس کو تعمیر کیا، یہ دیوانوں نے کیا ہے. بھاگ بھاگ کے بیچارے وہ رات دن ایک کر کے، ہم لوگ، میں خود وہ اعلان کرتا تھا، اور جیبیں خالی کروانے کی ترکیبیں، چندہ بوریاں بھر بھر کے چندے کیے، مانے یا نہ مانے آپ، الحمدللہ. تو اس طرح یہ تعمیر کیا، آپ کو سجا کر، بنا کر، پنکھے لگا کر، کیا کیا بچھا کر، آپ کو بکرے کی بریانی کھلا کر ہم پڑھاتے ہیں. ہم بھلے بکرے کا گوشت دیکھنے سے بھی رہیں، غریب آدمی آج بکرے کا گوشت دیکھ بھی نہیں سکتا. اس شہر میں جس میں آپ بیٹھے ہیں، تقریباً 300 روپے کلو ہے بکرے کا گوشت. تو جس کی 3000-4000 تنخواہ، وہ کیا بیچارہ بکرے گوشت کی طرف دیکھے گا خالی؟ آپ کو الحمدللہ بکرے کا گوشت کھانے کو مل رہا ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کی زبانی تعریف کرتے ہیں، زبانی تعریف کرنے والے تو بہت ہیں، کون ہے جو نہیں کرتا؟ دیکھا جائے تو الحمدللہ اس کی شہرت بہت ہے، اور مسلمانوں کی غالب اکثریت جن کو پتا ہے دعوت اسلامی کا، وہ تعریف ہی کر رہی ہے. تو صرف تعریف سے کام نہیں چلے گا، تو کام چاہتے کہ آپ، یعنی کہ آپ کا گانا دعوت اسلامی کا کھانے کے بعد گانے کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں، علاقائی دورہ کروں گا، درس دوں گا، اجتماع میں سفر کروں گا، ہمارے جامعہ کی طرف سے جو کچھ ہم کو جدول قافلے کا ملا ہے اس کے مطابق سفر کروں گا، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کروں گا. دعوت اسلامی آپ کو باعمل بنانا چاہتی ہے، آپ کو جنت دلانا چاہتی ہے، اور آپ دامن چھڑا رہے ہیں. آپ ان وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ پہلے پڑھ لوں تو بعد میں کام کروں گا، پہلے تعلیم کی طرف توجہ دو صاحب، اس کے بعد دعوت اسلامی یہ کام. اور جو کام کر کر کے بڑا ہوگا نا، ہماری اصلاح کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، اور ہمیں آپ میں سے رہنما چاہیے. میری تو خواہش ہے کہ ہر مجلس میں کم از کم ایک عالم ہو، بلکہ پوری مرکزی مجلس شورا علماء پر مشتمل ہو، میری خواہش ہے. میں لاؤں کہاں سے؟ علماء تو ڈھیروں ڈھیر ہیں ہمارے چاہنے والے، دعوت اسلامی کے ساتھ شفقتیں فرمانے والے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک طریقہ کار لے کر جو ہم چلیں، اس طریقہ کار پر پورے اترنے والے ہم ایسے علماء کہاں سے لائیں کہ جو وقت بھی دیں اور وہ دعوت اسلامی کو چلائیں؟ جب علماء چلانے والے مل جائیں گے تو بات ہی کچھ اور ہوگی. کچھ نہ کچھ ہے بھی الحمدللہ، اپنے علماء اپنے پاس شورا میں بھی ہیں، دیگر مجالس میں بھی ہیں، لیکن کم ہیں، ابھی مزید چاہیے میرے کو. تو وہ آپ کام کرتے کرتے عالم بنو گے تو مجھے ملیں گے، ورنہ مشکل ہے. یعنی یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اصلاح امت کا درد چاہیے، تو کام کرتے کرتے آپ عالم بنو گے تو ملنے کا چانس ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو اصلاح امت کا درد ملے. پڑھنے کے بعد تو ماں باپ بولیں گے شادی کروا دوں، تو یہ میٹھی میٹھی آفر کب آپ نے ٹھکرانی ہے؟ پھر آپ پریکٹیکل لائف میں چلے گئے، تو پھر کمانے کی جستجو، پھر آپ نے کام کر لیا. کام تو ابھی کرنے کے دن ہیں. ہم تو آپ کو نفس کو کاٹنے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم تو آپ کو شیطان کو زد و کوپ کرنے کے، اس کو ہرانے کی ترغیب دیتے ہیں، نفس کو مارنے کی ترغیب دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے بھی نوجوان طبقہ جو کام کر سکتا ہے، وہ ہم جیسا بوڑھا ریٹائر آدمی نہیں کر سکتا. جو آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے کہ مجھے دعوت اسلامی کا کام کرتے کرتے عالم مفتی وغیرہ بننا ہے. یہ بھی آپ کا سمجھو کہ یہ ایک شعبہ ہے آپ کا, یہ کرنا ہی کرنا ہے, کسی کی باتوں میں آنا ہی نہیں ہے کہ پہلے سیکھ لو بعد میں کریں گے, پہلے علم حاصل کر لو. تو یہی سوچ اگر میری ہوتی, دیگر اسلامی بھائی جو مبلغین نے جو دعوت اسلامی کو سنبھالے ہوئے وہ سارے یہی سوچتے کہ پہلے درسِ نظامی کرو اس کے بعد کام کریں گے, سب سمجھتے ہیں میری بات. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس سے بس کام لے لے, توفیق دے دے ہمیں, تو درسِ نظامی کیے ہوئے بھی کام کریں, جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کام کریں. یہ شیطانی وسوسے ہیں, آپ کا ذہن کند نہیں بنے گا کام کر رہے, ذہن کھلے گا, آپ کے تجربات بڑھیں گے. تو اس لیے علم آپ حاصل کریں اور رچ کے کریں اور توجہ سے کریں اور حاضری مکمل دیں اور اس کو سیکھیں, اس کو رٹیں, یاد کریں, تو علم سے عالم بنیں گے. واقعی عالم بن گئے تو پھر تو دریا کی مچھلیاں آپ کے لیے بخشش کے دعائیں کریں گی. اب تو چھوٹے پڑے ہیں, اتنی مخلوق اللہ کی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوگی, آپ کی قدموں کی برکت سے نہ جانے کتنوں کی بگڑیاں بنتی چلی جائیں گی. آپ کو دیکھنے والے کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا, اتنی شان ہو جائے گی جبکہ عالم بن جائے. اللہ ہمیں عالم باعمل بنا دے.